الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، قرآن حکیم میں وقفے وقفے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے علم و حکمت کے خزانے ہیں کہ جو کہ رکھے ہیں ایسے مقامات کے جس میں پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے سورہ بنی اسرائیل، یہ پوری سورت کہ جس میں علم و حکمت کا خزانہ اللہ تعالی نے اس میں رکھا. جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 2 ہے اور اس کی چند آیات، ابتدائی 4 آیات کہ جس میں کئی متضاد چیزوں کا بیان ہے. ویسے تو اگر آپ بالکل ابتدا سے دیکھیں، پہلے رکوع میں بھی سورہ بنی اسرائیل کے ایک متضاد کیفیت کا بیان ہے، خاص طور پر سابقہ جو امت مسلمہ ہے بنو اسرائیل کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امت کا درجہ دیا، تو اس کے عروج و زوال کا ذکر آیا ہے پہلے رکوع میں. لیکن آج انشاءاللہ ہم دوسرے رکوع کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ چند متضاد چیزوں کا بیان ہے. مثال کے طور پر بالکل ابتدا میں خیر اور شر کا بیان ہمیں نظر آئے گا، متضاد کیفیات ہیں. اسی طرح سے رات اور دن، یہ بھی متضاد جو ہے وہ کیفیات کی حامل شے ہے. اسی طرح سے اچھی اور بری تقدیر کا بیان ہمیں ملے گا اس رکوع میں. پھر ہدایت اور گمراہی، یہ بھی بالکل متضاد چیزیں ہیں، اس کا بیان ہے. پھر رسول کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ رسول وہ رحمت بھی ہوتے ہیں اور اتمام حجت بھی ہیں انسانیت کے لیے. اسی طرح سے دنیا اور آخرت کہ جو طلبگار ہیں ان دونوں کی کیفیات بھی اس رکوع میں ہمیں ملے گی، اور پھر یہ کہ آخر میں معبود حقیقی اور معبود باطل کا ایک کمپیریزن ہے کہ جو کہ ہمیں اس دوسرے رکوع میں سورہ بنی اسرائیل کے نظر آئے گا. اب آئیے تھوڑا سا اس کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. یہ جو آیت نمبر 11 ہے اس میں سب سے پہلے جو پہلی ایک متضاد کیفیات ہیں ان کا بیان آ رہا ہے، خیر اور شر کا. فرمایا وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے شر کو. دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ جبکہ اس کی دعا ہوتی ہے اپنے خیال میں خیر کے لیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور یقیناً انسان بڑا جلد باز ہے. یعنی یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ایک ایسی شے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اس کے لیے شر کا باعث ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی جلد بازی میں اس کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اس شے کو جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ شے اس کے لیے کتنے نقصان دہ ہے. اور یہ شے، یہ چیز کس کو پتا ہے؟ فقط یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بعض دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے کہ جو شے انسان طلب کر رہا ہے وہ اس کے لیے شر کا باعث ہے یا خیر کا باعث ہے. لہٰذا یہاں پر دو متضاد چیزوں کا بیان، یعنی خیر اور شر کا یہاں پر بیان آیا ہے. یعنی جیسے کہ بات ہم نے سمجھی ہے کہ انسان اتنا شارٹ سائٹڈ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ شر کو مانگ بیٹھتا ہے. اور یہ بات بیان آیا ہے سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 216، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند نہ کرو، تمہیں وہ شے ناگوار ہو اپنے طور پر اپنے خیال میں. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے جب وہ بہتر ہو. یعنی یہ کہ ایک انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو ایک اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتے ہیں، اس پر کوئی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے. اگر تو وہ انسان اس بیماری میں صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک جو ہے وہ اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں. لہٰذا بظاہر تو ہمیں بیماری میں کوئی شر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک بندہ مومن کا طرز عمل بیماری میں یا مشکل حالات میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس میں صبر کرے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس میں میری آزمائش ہو رہی ہے، میرے بہت سے گناہ ہیں کہ جو کہ دھل رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایک بیماری کو انسان شر محسوس کرتا ہے، لیکن بڑے خیر ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس شے کو تم پسند کر رہے ہو اور اس کے لیے تم دعا بھی کر رہے ہو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ اس شے میں وہ تمہارے لیے جو وہ شر پوشیدہ ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بڑی کاٹے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات آخر میں بیان فرمائی. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے اور تم جو ہے وہ نہیں جانتے کہ کس شے میں تمہارے لیے خیر ہے اور کس شے میں تمہارے لیے شر ہے. دیکھیے بچے کی مثال سے آپ سمجھیں گے نا کہ ایک بچہ اس کے سامنے اگر انگارا پڑا ہو جلتا ہوا، لہٰذا ایک معصوم سا بچہ بالکل وہ تو اسے جو ہے وہ کوئی کھلونا سمجھے گا، چمکتی ہوئی شے سمجھے گا، اور یہ کہ وہ اس کی طرف جب وہ پھر لپکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس شے سے، اس انگارے سے اس بچے کو دور کرتے ہیں. بچہ یہ دور کرنے کا جو بھی عمل ہے اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ شے مل جائے. لیکن یہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو انگارا ہے دہکتا ہوا، یہ اس بچے کے لیے کیا ہے، اس میں شر ہے، اس میں خیر نہیں. تو لہٰذا یہ کہ آپ اس بچے کو اس سے دور کرتے ہیں. تو ایسے ہی انسان نا سمجھی میں کیا کچھ جو ہے وہ مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اتنی دولت جو ہے وہ عطا فرما دے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دولت جو ہے وہ اسے قارون کی صف میں بھی جو ہے وہ کھڑا کر سکتی ہے. کتنی دولت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو دی، لیکن کس طرح سے جو ہے وہ اللہ نے پھنسایا، وہ دولت اس سے کچھ کام نہ آئے. اقتدار کو جو ہے وہ اس کی دعا کر دیتا ہے انسان کہ اللہ مجھے اقتدار جو ہے وہ عطا فرما، لیکن یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس اقتدار میں اگر تو اس کا ناجائز اس نے استعمال کیا تو پھر وہ اسے فرعون کے صف میں بھی کھڑا کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے دو متضاد کیفیات کا بیان، کہ جو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خیر اور شر کا. اسی لیے سمجھیے کہ جس طرح سے یا جتنا جتنا جو جو انسان کی اللہ سے قربت جو وہ بڑھتی ہے، تعلق معاللہ جو وہ قائم ہوتا ہے ایک انسان کا، تو یہ کہ انسان اللہ سے پھر کوئی معین شے نہیں مانگتا، بلکہ یہ کہ وہ حسنا یعنی بھلائی ہی بھلائی مانگتا ہے، یعنی اللہ مجھے بھلائی عطا فرما، ہر وہ شے عطا فرما کہ جس میں میرے لیے کیا ہو، بھلائی ہو۔ یہ بھلائی کی دعا جو پھر انسان کرتا ہے، بڑی پیاری دعا ہے کہ جو کہ قرآن حکیم میں بندہ مومن کی نقل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201۔ یہ دعا ہمیں بھی کثرت سے مانگنی چاہیے، یاد بھی ہونی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، مجھے عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے جو ہے بچا لے۔ لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ایک ایٹیٹیوڈ، ایک طرز عمل ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں خیر کا جو ہے وہ طلبگار ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو لہٰذا یہ کہ اصل شے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے تمام امور جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے جو ہے وہ جو بھی عطا فرما دے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو دعائے استخارہ ہے، بڑی پیاری دعا کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رضوان اللہ اجمعین اس طرح سے جو ہے وہ سکھائے کہ جس طرح سے قرآن کی کوئی آیت یا سورت جو ہے وہ سکھاتے ہیں، حفظ کرا سکتے ہیں، اس طرح سے جو ہے حفظ کرائی صحابہ کرام۔ اور دیکھیں اس میں بھی دعا استخارہ میں بھی ایک انسان اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہوتا ہے کس کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ کیا دعا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے انسان کیا مانگتا ہے دعا استخارہ میں کہ اللہم استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت جو ہے وہ بھلائی چاہتا ہوں، یعنی اے اللہ تیرا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، میں میرا علم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں چیزوں کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے، لہٰذا اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت جو ہے وہ بھلائی چاہتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اللہ آپ کی قدرت کی برکت سے میں طاقت مانگتا ہوں، یعنی آپ ہی ہر شے پر قادر ہیں، اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لہٰذا آپ کی قدرت کی برکت سے میں طاقت مانگتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اللہ میں آپ سے بڑے فضل کا جو ہے وہ سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے فضل جو ہے وہ عطا فرما۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور یہ میں آپ سے کیوں فضل چاہتا ہوں، کیونکہ اے اللہ آپ جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں، آپ جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں، اور میں کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور اللہ آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، میں نادان ہوں، آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وانت اللہ علم الغیوب، اور اللہ آپ چھپی ہوئی چیزوں سے بھی جو ہے وہ واقف ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ جاننے والے ہیں۔ اللہم، اب یہ دعا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ایک انسان دعا استخارہ میں کرتا ہے کہ اے اللہ، ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام کہ جس کے لیے ایک انسان جو ہے وہ دعا استخارہ جو ہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام کہ جو کہ میں چاہتا ہوں کرنا بہتر ہے میرے لیے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور انجام کار کے اعتبار سے، فاقدرہ لی، تو یہ کہ اللہ آپ اس کام کو میری قدرت میں کر دیجئے، مجھے مقتدر کر دیجئے اس کو میرے لیے، اس کام کو، ویسر لی، ویسر ہو لی، اور یہ کہ اس کام کو آسان کر دیجئے میرے لیے کہ آسانی کے ساتھ میں وہ اس کام تک، اس کے انجام تک میں پہنچ جاؤں، یا وہ کام مجھے، یا وہ شے مجھے مل جائے۔ تم بارک لی تھی، بڑی اہم بات، اور اللہ پھر اس شے کو میں حاصل کر لوں تو اس میں میرے لیے کیا فرما دے، برکت جو ہے وہ پیدا فرما دے، مجھے اس میں سے خیر جو ہے وہ عطا فرما دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اس کے برعکس، اے اللہ اگر تیرے علم میں ان ھذا الامر میرا یہ کام کہ جو کہ میں کرنے چلا ہوں شر لی میرے لیے برا ہے، اس میں میرے لیے کوئی شر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، اور یعنی دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے، فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو اللہ تو دور کر دیجئے اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس کام سے، یعنی یہ کہ اگر تو اس کام میں میرے لیے شر ہے تو مجھے اس کام سے دور کر دے اور اسے مجھ سے جو ہے وہ دور کر دے۔ وَغْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور مقتدر کر دے، میری قدرت میں کر دے ہر وہ کام کہ جس میں میرے لیے کیا ہو، خیر ہی خیر۔ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور مجھے پھر اس کام پر جو ہے راضی بھی کر دے، یعنی صرف اوپر اوپر میں وہ کام جس میں تو نے جو میرے لیے پسند کیا وہ کرنے والا نہ ہوں بلکہ میں اس پر راضی ہونے والا ہوں. یہ وہ اصل میں ہے کہ جو کہ دعائے استخارہ ہے کہ جو کہ ہم یعنی یہ بات تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ کہ جہاں ہمیں شرعی اختیار ہو اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا, تو وہاں استخارے کے ذریعے سے اللہ سے ہدایت کے حصول کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. یہ مسنون عمل ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دعا استخارہ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح سے یہ دعا استخارہ حفظ کراتے تھے, یاد کراتے تھے, جس طرح سے قرآن کی کوئی صورت یا کوئی مقام جو ہے وہ حفظ کرایا کرتے تھے. اس کی اہمیت جو ہے وہ اس اعتبار سے. اب آیت نمبر 12 میں دیکھیے, یہ تو ایک متضاد دو کیفیات کا بیان ہمارے سامنے آیا خیر اور شر کے حوالے سے. اب ایک اور اگلی آیت میں متضاد کیفیات کا بیان آ رہا ہے رات اور دن کے حوالے سے. فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن, اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْل, بس ہم نے مدھم کر دیا رات کی روشنی کو نشانی کو. وَجَعَلْنَا آيَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, اور ہم نے دن کی روشنی کو کر دیا بالکل روشن. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, اور یہ کیوں کیا, رات کو مدھم کیوں کیا, دن کو جو ہے وہ روشن کیوں کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, کہ تاکہ تم اپنے رب کا فضل جو ہے وہ دن کی روشنی میں تلاش کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, اور یہ کہ تاکہ تم جان لو برسوں کی گنتی اور حساب کتاب جو بھی اپنا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کی ہم نے اس طرح سے وضاحت کی ہے کہ جیسا کہ وضاحت کرنے کا ایکسپلین کرنے کا حق ہے یا کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں جیسے کہ بات ہوئی کہ پہلی آیت میں بھی دو متضاد کیفیات کا بیان تھا, اب اس میں رات اور دن دو متضاد کیفیات ہیں, دونوں کی اپنی جو ہے وہ افادیت ہے. ایک دن ہے, اس کو اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا فضل ایک انسان اتنی روزی جو ہے وہ تلاش کر سکے, اور دوسری رات ہے کہ تاکہ اس میں آرام کر سکے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ تاثیر کے اعتبار سے دن اور رات میں فرق ہے. رات میں اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں ہیں کہ جو کہ چلاتا ہے کہ جو کہ دن بھر کی جو بھی محنت ہے انسان کی, تھکاوٹ ہے, اس سے وہ دور ہو جاتی, اور ذرا سی آنکھ کا لگ جانا یہ بھی ہم نے محسوس کیا ہے کہ اس میں پھر یہ کہ وہ تھکن جو ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے, اور پھر دوبارہ سے اگلے دن انسان جو ہے وہ ہشاش بشاش اٹھتا ہے اپنی روزی کی تلاش کرنے کے لیے. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن یہ اللہ کی رحمتوں میں سے دو رحمتیں ہیں. فرمایا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ, اور اس کی رحمت میں سے یہ بات ہے کہ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, کہ اے انسانوں اس نے تمہارے لیے یہ دن رات اور دن جو وہ بنائے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, کہ تاکہ تم رات میں سکون پکڑو, یعنی اس میں تمہیں راحت اور سکون جو ہے وہ نصیب ہو. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور تاکہ تم دن میں پھر اس کا فضل جو ہے وہ تلاش کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور یہ دونوں نعمتیں یا نشانیاں کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تاکہ تم اس کی بارگاہ میں شکر جو ہے وہ بجا لاؤ, اس پر شکر ادا کرو. دیکھیں ایک عام انسان ہے, ایک کافر ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ نعمتیں دیتے ہیں, لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ شکر نہیں بجا لاتا, بلکہ یہ کہ وہ تو اس نعمت پر اور اعتراض آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری صلاحیت ہے, انانیت ہے, ایگوئزم جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن ایک بندہ ہے, مومن کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے, اور اس سے مطلوب یہ ہے کہ جو نعمتیں وہ اللہ کی عطا کردہ وہ اس دنیا میں استعمال کر رہا ہے, وہ صرف استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ختم نہ کر دے, بلکہ یہ کہ اس کے نتیجے میں شکر کے سوتے کے جو کہ پھوٹنے چاہیے اس کے اعمال سے, اس کے کردار سے, اس کے دل میں بھی شکر کے جذبات ابھرنے چاہیے, زبان سے بھی شکر کے کلمات نکلنے چاہیے. اور یہ کہ شکر کا ایک درجہ جو ہے وہ امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے شکر بالجوارح, یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی پوری زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ان اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ بجا لایا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں یہ اتنی بڑی نشانیاں رات اور دن کی, اس کا احساس کچھ دلایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قصص کی دو آیات, آیت نمبر 71 اور 72. اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے لوگوں سے, ارائیتم, کہ بھلا تم دیکھو, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامۃ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تاری کر دے تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے، رات ہی کو تاری کر دے، دن کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دے، اور کب تک تاری کر دے؟ قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ یاتیکم بذیان، تو اے انسان بھلا بتاؤ کہ کون ہے کہ جو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ جو کہ تمہارے لیے وہ روشنی جو ہے وہ لے کر آئے گا، دن کی روشنی کے جس میں تم روزی جو ہے اپنی تلاش کرتے ہو، اپنے اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کام کرتے ہو. اسی طرح سے دیکھیے افلا تسمعون، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامۃ، اور نبی آپ ان سے پھر فرمائیے کہ انسان بھلا تم دیکھو کہ اگر تو اللہ تعالی دن کو جو ہے وہ تاری کر دے مسلسل روز قیامت تک، یعنی دن ہی کو جو ہے وہ تاری کر دے، رات کی جو بھی کیفیت ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، تو بھلا بتاؤ کہ کون ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور معبود ہے کہ جو کہ تمہارے لیے وہ رات جو ہے وہ لے کر آئے، رات کی جو بھی تاثیر ہے وہ تم پر جو ہے وہ لے کر آئے. تسکنون فیہ، کہ جس میں تم سکون پکڑتے ہو، راحت جو میں تمہیں نصیب ہوتی ہے. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہوش کی آنکھوں سے جو ہے وہ تم دیکھو کہ کتنی بڑی بڑی نشانی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. ولی تعلم عدد السنین والحساب، اور ایک اور بات یہ رات اور دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کی حفاظت کیا ہے؟ کہ تاکہ تم اپنے برسوں کی گنتی اور حساب کتاب جو ہے وہ اس کو جان لو. یعنی مزید فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو، اپنا حساب جو ہے وہ کر سکو. ہم جانتے ہیں کہ دنوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے کیا بنتے ہیں؟ سال جو ہے وہ بنتے ہیں. اور پھر یہ کہ انسان مختلف امور کے لیے دنوں کا حساب جو ہے وہ کرتا ہے کہ میں فلاں مہینے میں یا فلاں دن میں جو ہے وہ بیج بوؤں گا تو فلاں دنوں میں جو ہے وہ بارش کا معاملہ ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ میں اس طرح سے ان دنوں میں جو ہے وہ کٹائی کر سکوں گا، اور مختلف جو بھی امور ہیں. تو لہٰذا یہ کہ یہ انہی دنوں کی وجہ سے، رات اور دن کی وجہ سے یہ انسان اپنے حساب کتاب جو وہ رکھتا ہے، بڑی نشانی. اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 13 میں ایک اور ذکر ہے متضاد کیفیات کا، اچھی اور بری تقدیر کا. فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں جو ہے وہ لٹکا دیا ہے، یعنی اس کی تقدیر جو ہے وہ مقرر کر دی ہے کہ وہ اس دنیا میں کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم پھر نکالیں گے اس کے لیے ایک کتاب، ایک نوشتہ قیامت کے دن. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور وہ بالکل اسے دیکھے گا ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح، بالکل سامنے اس کے جو وہ کتاب واضح ہوگی اور اپنے اعمال جو وہ پڑھ سکے گا. لہٰذا جس طرح سے بات آئی پہلی دو آیات میں، دو متضاد کیفیات کا بیان تھا، خیر اور شر دو متضاد کیفیات، پھر اگلی آیت میں رات اور دن دو متضاد کیفیات، اب یہاں پر آ رہا ہے اچھی اور بری تقدیر کے حوالے سے مزید ایک متضاد کیفیات کا بیان. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اچھی اور بری تقدیر وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اصل میں ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہی بات ہے کہ جو کہ ایمان مفصل میں ہم اس بات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وہاں پر یہ الفاظ جو ہے وہ ہم پڑھتے بھی ہیں یا یاد بھی ہوگے. ایمان مفصل ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مستحضر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اور پھر یہ الفاظ آتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ جو کہ کس کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور یہ کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی پر کہ جو کہ اٹھایا جانا ہے قیامت میں، آخرت میں، اس پر بھی ایمان لاتا ہے. لہٰذا یہ اچھی اور بری تقدیر یہ کس کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر یہ کہ بیکار ہے یہ جو توہمات ہیں کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اور ہیں اس وقت، کہ بھئی بائیں آنکھ جب وہ پھڑک رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اسی طرح سے رات میں جو ہے وہ جھاڑو نہیں دینی چاہیے، پھر یہ کہ وہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ گئے تو پھر اس راستے کو تبدیل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ بیکار کے توہمات وہم ہے کہ جو کہ انسان کے ہیں. ورنہ اگر ان آیات پر جو وہ یقین ہو کہ یہ اچھی اور بری تقدیر وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے، لہٰذا ان توہمات کی کوئی پھر حقیقت انسان کے سامنے جو وہ نہیں رہتی۔ اور دیکھیں یہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ رحم مادر میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پھر یہ کہ اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، یعنی جو کہاں سے اسے رزق کمانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں بچے کے جو ہے، یعنی اس کے لیے 4 مہینے کا جب ہوتا ہے رحم مادر میں، یعنی ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرہن کہ جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی کتنا انسان کو جینا ہے اور کہاں جو ہے وہ انسان کو مرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ تقدیر مبرہن ہے کہ جو کہ تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ہے تقدیر معلق کہ کسی گناہ کی وجہ سے کوئی عذاب جو ہے وہ آنے والا ہوتا ہے انسان کے اوپر، انسان ہر ایک جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، گناہ گار ہے، اور کسی گناہ کی وجہ سے اب وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے انسان، آنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ توبہ کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے وہ عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے، وہ جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ پھر معلق ہو جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے، اور وہ عذاب پھر ٹل جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو تقدیر مبرہن ہے کہ جو کہ ٹل نہیں سکتا، موت آئے گی اپنے وقت پر آئے گی، نہ تو اس میں کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے نہ کوئی اس میں جلدی ہو سکتی، موت کہاں آنی ہے یہ بھی جو ہے وہ انسان کا بالکل جو ہے وہ جگہ متعین ہے کہ جو کہ کر دی گئی۔ لیکن یہ کہ گناہ کی وجہ سے جو بھی عذاب آنے والا ہوتا ہے، اگر انسان توبہ کرے موت کے کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے، تو وہ پھر وہ بھی عذاب جب وہ ٹل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کوئی واقعہ جو ہے وہ انہونا نہیں ہے ہمارے لیے، یعنی یہ کہ یہ کسی وہم کا شکار جو ہے وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں کہ بھائی کسی پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کی ستارے جو ہے وہ گردش میں ہے اور فلاں فلاں، یعنی یہ کہ بس انسان اپنے عمل اور نیت کو جو ہے وہ ٹھیک رکھے تو پھر یہ ساری مشکلات جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، اور یہ انسان کے ذہن میں ہو کہ یہ ساری جو بھی مشکلات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اسی میں میرے لیے کوئی خیر، پہلی آیت میں یہ بات ہم سمجھ کر آئے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر دل کو ہدایت بھی دیتا ہے، سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے انسان پر وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر تو اللہ پر یقین ہو اس مصیبت میں کہ اس میں میرے لیے آزمائش ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بندہ مومن کے دل کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ ہدایت کن باتوں کی؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی مصیبت ہے اسی میں کوئی نہ کوئی خیر ہے اور اس میں میرے لیے جو ہے وہ آزمائش ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ کوئی انسان جو ہے وہ مرتا ہے اس دنیا سے جاتا ہے، تو بہت ہی پیاری دعا ہے کہ جو کہ قرآن نے بھی سکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی وہ مسنون عمل ہمیں ملتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو بھی یہ میرا دوست چلا گیا اس دنیا سے، وہ ایک ہمیں میسج دے گیا کہ تمہیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ تمہیں بھی جو ہے وہ میرے راستے پر آنا ہے، اور یہ کہ اپنے اصل مقام کو جو ہے وہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور دیکھیں یہ جو نامہ اعمال ہے کہ جس کی بات یہاں پر آئی ہے کہ اس روز ایک کتاب ہے کہ جو کہ اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور اسے وہ کھلی بھی پائے گا، تو نامہ اعمال کے اعتبار سے بھی دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایک عمل ہوگا کہ جو کہ عمل بد ہوگا، اور ایک عمل ہوگا کہ جو کہ نیک عمل ہوگا، یہ دونوں سامنے انسان کے رکھ دیے جائیں گے۔ جس طرح سے وہ بات آتی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی انسان نے کی ہوگی اس دنیا میں، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ دکھا دی جائے گی۔ یہی بات ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہی ہے کہ کتاب ہے کہ جو کہ کھلے ہوئے انسان جو ہے وہ پائے گا، وہاں ڈیبٹ بھی ہوں گے کریڈٹ بھی ہوں گے، جو انسان نے برے اعمال کیے وہ بھی اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، اچھے اعمال بھی کر دیے جائیں گے۔ انسان کو اس کے لیے تیاری کر کے تقدیر پر راضی جو وہ رہنا چاہیے، یہ اصل ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو کہ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو میری قسمت میں ہوگا وہ تو مجھے مل کر رہے گا، لہٰذا گھر بیٹھے رہو، کچھ جو ہے وہ ورکنگ نہ کرو، یہ اس کا غلط مفہوم ہے۔ انسان کوشش کا جو ہے مکلف ہے، اس دنیا میں کوشش اپنے طور پر کرنی، اور پھر یہ کہ اپنے جو بھی ایفرٹس ہیں پھر وہ اللہ کے حوالے کرنی ہے۔ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی وہ بڑی پیاری دعا آتی ہے قرآن میں، افوض امری الی اللہ، سارے کام جو ہے وہ سپرد کرتا ہوں کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان میرے محنتوں کے نتیجے میں اگر کوئی نتیجہ مجھے دنیا میں دکھانا چاہے دکھا دے، یا یہ کہ میرے مرنے کے بعد وہ نتائج نکلے، یہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن میں اپنا کام جو وہ کروں گا، اپنے ایفرٹ جو وہ کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اور آپ کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد آیت نمبر 14 میں بڑی ڈرا دینے والی آیت جو وہ آ رہی ہے، فرمایا اقرا کتابک. اب روز قیامت جو وہ کتاب اس کے سامنے پیش کی جائے گی انسان کے، میرے اور آپ کے سامنے، ہر ایک کے سامنے، تو کہا جائے گا کہ پڑھو اپنا نامہ اعمال، اپنی یہ کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور آج تم کافی ہو اپنے اوپر حساب کرنے کے اعتبار سے. یعنی یہ کہ آج کسی اور دوسرے آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، آج پوری فلم ہے کہ جو کہ تم نے تمہاری اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہا ہے، یہ جو کہ دنیا میں تم نے کیا. آج تو یہ باتیں سمجھنا بڑی آسان ہے، الیکٹرانک میڈیا نے جو ترقی کی ہے، آج ہم جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے ایک ایک ادا جو ہے وہ انسان کی محفوظ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کو بنانے والا، کہ وہ ہمارے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ محفوظ کرتے ہو؟ یہ محفوظ ہو رہا ہے. یہ کرامن کاتبین ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو کہ لگائی ہے، اور یہ کہ وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ چیز کو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ نہیں نکلتا انسان کے، مگر یہ کہ ایک چوکس لکھنے والا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہوں، ایک ایک عمل کو جو ہے وہ نوٹنگ اس کی ہو رہی ہے، اور کتاب جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی روز قیامت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے نیک اعمال جو ہے وہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعمالیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس پر ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک گزارش ہے دعائے مغفرت کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پرسوں رات علمی اور عملی میدان میں ایک بہت بڑی شخصیت محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، رضا الہی سے ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کیجیے ان کے لیے، بہت ہی ایک علمی اور عملی ورثہ ہے کہ جو کہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، بڑی خدمات ہیں، خدمات دینی کے اعتبار سے بھی، قرآن کے لیے، دعوت رجوع قرآن کے لیے بہت بڑا کام ہے کہ جو کہ ان کا وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور بڑی خوش نصیبی والی بات یہ ہے کہ بہت سارے شاگرد بھی ان کے پیچھے، وہ ان کے مشن میں ہیں، اور یہ کہ خوش نصیبی بہت کم لوگوں کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ گھر والوں میں ان کے مشن کو قائم رکھنے کے لیے افراد پیچھے وہ موجود ہوں. تو چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں کہ جو کہ سارے کے سارے ان کے مشن میں ہیں، داماد بھی ان کے مشن میں شامل تھے. قرآن کلب کی اس ہال میں بھی اکثر و بیشتر آپ ان کے دروس قرآن سے جو ہے مستفید ہوتے رہے. لہٰذا یہ کہ یہ ایک حق ہے ان کا ہم پر کہ ہم ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے خاص طور پر، ہر جانے والے کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے خاص جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور جو بھی انہوں نے تکالیف دیکھی ہیں، بڑے عوارض میں وہ جو ہے وہ رہے ہیں آخری دنوں میں، اللہ تعالیٰ ان کے ان عوارض کو روز قیامت ان کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.